1950 کی دہائی کے آخری سالوں میں جمال عبد الناصر کو اسرائیل کے خلاف متحدہ محاذ تشکیل دینے کے لیے اتحادیوں کی ضرورت محسوس ہوئی. اسی مقصد کے لیے انہوں نے حکومت شام کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیا. اس معاہدے کے مطابق مصر اور شام مل کر متحدہ عرب جمہوریہ کو تشکیل دیں گے.
Presidents Al-Khawatli of Syria and Nasser of Egypt lead in the political joining of the two states that are separated geographically by Israel. A new state called United Arab Republic will have Nasser as its president and Khawatli as vice president. The move appears popular with the Egyptian people.
ناصر کی قوم پرستی کی لہر نے آہستہ آہستہ پوری عرب دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تھوڑی مدت کے بعد عراق میں انقلاب کی آگ بھڑکنے لگی. عراق کے جوان سال بادشاہ فیصل, جن کا انگلستان اور امریکہ سے نزدیکی رابطہ تھا, کو عرب قوم پرستوں کے انقلاب کا سامنا کرنا پڑا, جس کے نتیجے میں اس کی حکومت گر گئی. قوم پرستی کی اس لہر نے اردن کے بادشاہ شاہ حسین کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی. نئے پیدا شدہ حالات کسی بھی لحاظ سے امریکہ کے لیے خوش آئند نہیں تھے, خاص کر یہ بات کہ روس ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی مشرق وسطی میں پوزیشن کمزور کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور قوم پرستوں کی حمایت کر رہا تھا. صدر امریکہ آئزن ہاور نے قوم پرستی کی لہر کو روکنے کے لیے فوجی مداخلت کا فیصلہ کیا اور امریکی بحریہ کے کمانڈوز اردن اور لبنان کی حکومت کی حفاظت کے لیے بیروت میں داخل ہو گئے. مشرق وسطی میں امریکہ کی یہ پہلی لشکر کشی تھی.
Action was essential to the welfare of the United States. It was required to support the principles of justice and international law upon which peace and a stable international order depend. That, and that alone, is the purpose of the United States.
در نیمے دہائی 60 کی دہائی کے وسط میں آہستہ آہستہ کچھ عرب ذرائع ابلاغ نے ناصر پر تنقید کرنا شروع کی. 1956 کی جنگ کو تقریباً 10 سال ہو چکے تھے اور اس مدت میں ناصر کے انقلابی اور تند و تیز نعروں اور عرب عوام کے توقع کے باوجود اسرائیل پر حملہ نہ کیا. اس تنقید نے ناصر کو بدترین حالات سے دوچار کر دیا. ناصر اپنی فوج کی تشہیر تو ایک بہت طاقتور فوج کے طور پر کر رہا تھا, لیکن اسے معلوم تھا کہ ابھی تک اس کی فوج اسرائیلی فوج کے خلاف کوئی بڑی جنگ لڑنے کو تیار نہیں تھی.
كان هناك توجه من عبد الناصر بخوض حرب كتوجه سياسي عام, ولم يكن هناك عمليا في العمق استعداد وقرار للحرب, وكانه كان يتظاهر بعملية استعراض القوة أكثر من 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 ممارسة القوة.
درمی 1967 میں قومی مجلس مصر کے صدر انور سادات روس کے دورے پر گئے. اس دورے میں روسی حکام نے خفیہ طور پر اس کو بتایا کہ اسرائیل اپنی سلامتی کی حفاظت اور شامی فوج کے پراگندہ حملوں کے جواب میں شام پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. ناصر شام کو درپیش خطرات سے لا تعلق نہیں رہ سکتا تھا. عرب دنیا کی اس سے یہ توقع تھی کہ وہ شام کا دفاع کرے. ناصر نے مصری فوج کو الرٹ کر دیا اور مصری فوجی یونٹ صحرائے سینا میں منتقل کر دیے. ناصر نے اقوام متحدہ کی فوج سے, جو صحرائے سینا میں مستقر تھی, علاقہ خالی کرنے کا تقاضا کیا. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے اس تقاضے کو قبول کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی جو افواج 10 سال سے اسرائیل کی حفاظت کے لیے صحرائے سینا میں مستقر تھیں, ان کو علاقے سے نکل جانے کا حکم دیا. اقوام متحدہ کی افواج کے نکلنے کے بعد مصری افواج نے شرم الشیخ کی بندرگاہ کا کنٹرول سنبھال لیا اور اولین اقدام کے طور پر تیران کے مقام سے خلیج عقبہ کا راستہ بند کر دیا. تنگہ تیران سے راستہ بند ہونے سے مقبوضہ فلسطین کا مشرق سے سمندری رابطہ منقطع ہو گیا اور اس وجہ سے اسرائیلی حکومت مشکل کا شکار ہو گئی.
خلیج العقبہ يمثل المياه الاقليمية بتاعتنا المصري, ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن احنا نسمح للعلم الإسرائيلي أن يمر في خليج العقبة بيهددوا بالحرب اليهود. بنقول له أهلا وسهلا, احنا مستعدين للحرب. هذه المياه هي مياه
جب حالات کافی بحرانی ہو گئے تو ایاد ایوان وزیر خارجہ اسرائیل نے واشنگٹن کا سفر کیا تاکہ اس جنگ کے بارے میں صدر جانسن کی رائے معلوم کر سکے.
I've been asked by my government to explore what these governments intend to do in order to reopen this international waterway to
what
a situation
do you want the
of
United
law.
States to do, sir?
Well, I've come here really to find out what the United States intends to do.
جانسن کو یہ معلوم تھا کہ ناصر کی عرب دنیا میں افسانوی شخصیت کے توڑ کے لیے اس جنگ سے بہتر کوئی موقع نہیں ملے گا اور یہ صرف اس صورت میں ممکن تھا کہ جب اسرائیل فتح حاصل کرے. این اسی وقت مصری حکومت کا ایک نمائندہ وفد ماسکو گیا. روس کو یہ معلوم تھا کہ اگر شرائط و قیود کے بغیر مصر کی حمایت کرتا ہے تو ممکن ہے کہ امریکہ سے بلا واسطہ جنگ لڑنے پر مجبور ہو جائے. اسی مقصد کے تحت مصری وفد کو انہوں نے بتایا کہ جنگ میں روس اس کی اس صورت میں حمایت کرے گا کہ جب جنگ ناصر شروع نہ کرے. ناصر نے بہت بڑی غلطی کی اور روسی حمایت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس نے حملہ نہ کیا، لیکن ملک میں جو ایک ہجانی فضا بن گئی تھی اس کو کنٹرول کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا. مصری عوام ہر روز ناصر کی حمایت میں مظاہرے کر رہی تھی اور جنگ کے آغاز کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی. استول اسرائیلی وزیر اعظم نے موشے دایان کو وزیر دفاع منتخب کیا. موشے دایان 1956 کی جنگ میں اسرائیلی فوج میں کمانڈر تھا. اس نے ہائی الرٹ کا اعلان کیا اور تمام ریزرو فوج کو بھی حاضر کر لیا. اس کے مقابل میں ناصر نے جنگ میں کامیابی کے اطمینان کے لیے حسین شاہ اردن کو مصر کی دعوت دی اور اس کے ساتھ اردن کی جنگ میں شرکت کے معاہدے پر دستخط کیے. اس معاہدے کی روح سے شاہ اردن نے اپنی افواج مصر کی کمان میں دے دی. اس وقت مصر کے اتحادی مقبوضہ سرزمینوں کے تینوں طرف تھے اور کامیابی کے امکان کافی زیادہ تھے. ناصر کی جنگ میں کامیابی کی ضرورت سے زیادہ اطمینان کی وجہ سے وہ اسرائیلی فوج سے دفاعی تدابیر سے غافل ہو گیا اور یہ ایک اور بہت بڑی غلطی تھی. اسرائیل نے ناصر کی غفلت اور اس کی فوج کی دفاعی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا اور 5 جون 1967 بروز پیر اسرائیلی فضائیہ نے مصر کی فوجی تنصیبات پر بمباری کے لیے 180 جہازوں کو بھیجا. اسرائیلی جہاز بحیرہ میڈیٹرینین کے اوپر سے موڑ کاٹ کر مصر میں داخل ہوئے اور اس روٹ سے اسرائیلی جہازوں کی آمد کی مصر کو بالکل توقع نہیں تھی. اس طرح اسرائیلی فضائیہ نے ان سینکڑوں مصری ہوائی جہازوں کو تباہ کر دیا جو ایئر بیسز پر کھڑے تھے. اسی وقت اسرائیلی ہوائی جہازوں نے شام اور اردن پر بھی حملہ کیا اور ان کی فضائیہ کو بھی تباہ کر دیا. اس کے بعد پیدل فوج میدان میں اتری. مصری فوج کا فوجی ساز و سامان اسرائیلی فوج کے ساز و سامان سے کہیں زیادہ تھا، لیکن فضائیہ کے پشت پناہی نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑے ہی وقت میں مصری ٹینک مسلسل اسرائیلی فضائیہ کی بمباری سے تباہ ہو گئے اور مصری فوج مفلوج ہو کر رہ گئی. مصر کے فوجی کمانڈر جنرل عامر نے نقصانات کو کم رکھنے کے لیے افراتفری کے عالم میں صحرائے سینا سے پسپائی کا حکم صادر کر دیا. اس غلطی کا خمیازہ انہیں اس صورت میں بھگتنا پڑا کہ پسپا ہوتی ہوئی مصری فوج کا اسرائیلی ٹینکوں نے تعاقب کرتے ہوئے باقی ماندہ فوجی ساز و سامان کو بھی تباہ کر دیا۔
بقولوا حرب الأيام الستة، هي مش حرب أيام ستة، هي ست ساعات، لأنه باليوم الأول الذي فقد الجيش المصري كل سلاح الجو تبعه انتهى الجيش المصري. الجيش المصري كان هايم في الصحراء.
پس از آن اس کے بعد اسرائیلی فوج نے اردن اور شام پر حملہ کیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے بالکل ثابت قدمی کی کوشش نہیں کی اور پسپا ہو گئی۔
به همین خاطر بدون مقاومت جدی عقب نشینی کردند.
ان چھ دنوں میں اسرائیلی فوج نے شام اور بیت المقدس کی جولان کی پہاڑی چوٹیوں اور دریائے اردن کے مشرقی کنارے اور غزہ کی پٹی اور مصر کے صحرائے سینا پر قبضہ کر لیا۔ تقریباً 10 لاکھ فلسطینی دوبارہ بے گھر ہو گئے اور صہیونی حکومت کے پاس مقبوضہ سرزمینوں کی وسعت میں 3 گنا اضافہ ہو گیا۔
لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر۔
ناصر کا شکست قبول کرنا ان لاکھوں اربوں کے لیے ایک سخت دھچکا تھا جو اس کو ہیرو سمجھتے تھے۔ ہزاروں مصری عوام نے صدر کی رہائش گاہ کے قریب اجتماع کیا اور ناصر سے مطالبہ کیا کہ حکومت سے استعفیٰ نہ دے۔ ناصر نے عوام کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا، لیکن عوام میں اس کا ستارہ غروب ہو چکا تھا اور اربوں نے ایک اور ہیرو تلاش کر لیا تھا۔
We know that is not easy. But we are ready to pay the price.
في هذه المرحلة أخذت فتح دورها. ما عادت في جيوش عربية تقف على الحدود. ما عاد في حدا يقدر يتابع واحد مناضل حامل كلاشن بده يروح يقاتل اليهود. حتى لو في أوامر من الأنظمة، الجنود والضباط الذي أهينوا في حرب 67 ما عاد عندهم استعداد ينفذوا أوامر لمطاردة فدائي هنا أو هناك۔
1967 کی جنگ کے بعد بعض عربی ملکوں نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر کے فلسطینی چھاپہ ماروں کی حمایت کی پالیسی اپنائی۔
دستور کار خود قرار دادند۔
فتح تحریک کے رہنما اس حمایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اردن میں قیام پذیر ہو گئے اور ممبر سازی اور مسلح کیڈر کی تربیت شروع کر دی۔ اسی اثنا میں چند نئی تحریکوں کا قیام بھی عمل میں آیا۔ 11 نومبر 1967 کئی چھوٹے چھوٹے گروپوں نے مل کر عوامی محاذ آزادی فلسطین تشکیل دیا۔ اس تحریک کے رہنما ایک عیسائی جارج حبش تھے۔ فتح تحریک، جس نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ اس کی کوئی معین آئیڈیالوجی نہیں ہے، اس کے برخلاف عوامی محاذ آزادی فلسطین کمیونسٹ رجحانات رکھتی تھی۔
النقطة الأخرى بالنسبة للجبهة الشعبية كانت متأثرة في ذلك الوقت
يعني الانتصارات التي حصلت على المستوى العالمي، انتصار الثورة الصينية، كفاح الشعب الفيتنامي، انتصار الثورة الكوبية، فأيضا تبنت نهج ذو طابع يساري، وأصبحت تركز على مسألة أيضا الصراع الطبقي، بمعنى أن الثورات حتى تنتصر وتنجح يجب أن تعتمد بالأساس على الفقراء وعلى الكادحين.
جورج هبش کی قیادت کی وجہ سے عوامی محاذ آزادی فلسطین کے اندر اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور اس کی تاسیس کے بعد ایک سال کے اندر اندر اس کے کئی دھڑے بن گئے۔ اگست 1968 میں قیادت کے مسئلے پر اس حد تک اختلافات شدید ہو گئے کہ نائف حواتمہ اس تحریک سے الگ ہو گئے، اور انہوں نے عوامی جمہوری محاذ برائے آزادی فلسطین تشکیل دے دیا۔
واتفقنا بأن نشكل قيادة مؤقتة لمدة 3 شهور فقط، خلال 3 شهور تجري عملية انتخابية من القاعدة لمؤتمر جديد ينعقد ويحل قضايا الخلاف، لكن الفريق الآخر رفض هذه العملية الديمقراطية الانتخابية رفضا قاطعا، وبدأ بأعمال دموية تجاه الكوادر والإطارات بالجناح التقدمي الذي مثل جبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
اس کے بعد احمد جبرائیل بھی اس جماعت سے علیحدہ ہو گئے اور اپنی ہی قیادت میں عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کو تشکیل دیا۔ البتہ صرف یہی چھاپا مار گروپ نہیں تھے جو اس دور میں وجود میں آئے۔ شام کی باس پارٹی نے فلسطینی کیڈر کی مدد سے ساک گروپ تشکیل دیا۔ عراق نے بھی سوشلسٹ باس پارٹی کی مدد سے محاذ آزادی عرب تشکیل دینے کے لیے راہ ہموار کی۔ 5 جون کی جنگ کے 3 مہینے بعد سوڈان کے شہر خرطوم میں عرب سربراہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں شکست خوردہ ہیرو جمال عبد الناصر نے بھی شرکت کی۔
في هذه القمة اتخذ قرار بأن بإعفاء الجيوش العربية من عبء تحرير الأرض الفلسطينية، وإلقاء هذا العبء على الشعب الفلسطيني الذي عليه أن يقوم بالعمل الفدائي لتحرير الأرض الفلسطينية انطلاقا من الأراضي العربية المجاورة لفلسطين۔
مقاومت اسلامی فلسطین کی عرب ممالک کی طرف سے ہر طرح کی حمایت اور مدد کے فیصلے نے مقاومت اسلامی فلسطین کو نئے مرحلے میں داخل کر دیا۔ اب فلسطینی چھاپا مار ہمسائے ممالک سے مقبوضہ سرزمینوں میں داخل ہو جاتے تھے اور اسرائیلی فوجیوں اور صہیونی آبادیوں پر حملے کرتے تھے۔ اسرائیلی فوج کو ایسے حملوں کی توقع نہ تھی، اور مقبوضہ فلسطین کے باسیوں کو امن و عوام کی فراہمی سے عاجز تھی۔ 21 مارچ 1968 کو اسرائیلی افواج نے مقاومت اسلامی کے اردن اور مقبوضہ فلسطین کی سرحدوں پر موجود ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے اردن کے شہر کرامہ پر حملہ کر دیا۔ مقاومت فلسطین کے جنگجو، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق فتح تحریک سے تھا اور وہ یاسر عرفات کی قیادت میں تھے، انہوں نے حملوں کا خوب جواب دیا۔ جنگ کے دوران اردنی فوج کا توپ خانہ اور بکتر بند دستے بھی مقاومت فلسطین کی مدد کو آ گئے۔ اسی دن سے پہر کو اسرائیلی فوج بغیر کوئی کامیابی حاصل کیے پسپائی پر مجبور ہو گئی۔ اسرائیلی افواج کی پسپائی نئی وجود میں آنے والی تحریک مقاومت فلسطین کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔
We faced this huge up-to-date military Israeli forces. In the beginning we were alone. After 5 hours Some small battalions from the Jordanian government attended us and fought with us without any central instructions from their headquarters. But at the end, it was the first victory for the Arab nation after this big defeat of 1967.
وتدفقت في حينها جموع من المناضلين والمجاهدين من كل الأقطار العربية، مهندسين، طلاب، أساتذة الجامعات، مفكرين، الكل يريد أن يقاتل، شعروا أنه لا، الإنسان العربي ممكن يقاتل.
ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ لبنانی شیعہ بھی آہستہ آہستہ سیاسی میدان میں وارد ہونا شروع ہوئے۔ اس سے پہلے مختلف طاقتوں، گروپوں اور وسائل کی تقسیم میں گروہی نظام کی وجہ سے لبنانی شیعہ کمزور ترین کمیونٹی اور اس ملک کے محکوم ترین لوگ تھے، لیکن 60 کے عشرے کی ابتدا میں ایک ایرانی عالم دین سید موسیٰ صدر کے لبنان میں وارد ہونے سے اس ملک میں تبدیلیوں کا آغاز ہوا۔ انہوں نے ابتدائی قدم کے طور پر یہ کوشش کی کہ دیگر قوموں کے سربراہوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کر کے لبنان کے شیعوں کا ان کے ہم مقام بنا لے، تاکہ انہیں کسی نہ کسی طرح اپنے قانونی حقوق کے حصول کے لیے منظم کریں۔ امام موسیٰ صدر نے خیراتی اداروں اور لبنانی مالدار لوگوں کے ذریعے تعلیمی اور خدماتی ادارے بنانے شروع کیے، تاکہ جنوب لبنان کے باسیوں کی اجتماعی صورتحال کو بہتر کیا جا سکے۔
لم يكن لدينا شيئا كبيرا ومهما، كان لدينا شخصيات علمائية نعتز بها، جهودا علمائية وفكرية نعتز بها، ولكن العمل الجماعي في لبنان، العمل المؤسساتي في لبنان، استطيع ان اقول بدأ مع شخص اسمه الامام موسى الصدر۔
ان اداروں کی تشکیل لبنان کے شیعوں کی تاریخ میں ایک جدید مرحلہ تھا۔ درمیانی 60 کے عشرے کے وسط میں امام موسیٰ صدر نے عوامی دباؤ ڈال کر اور لبنانی پارلیمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ مل کر اور ان کی مدد سے لبنان کے شیعوں کے لیے مجلس اعلی شیعہ کی منظوری لینے میں کامیاب ہو گئی۔
قرر الامام امام هذا الامر الواقع انه كل الطوائف الصغيره والكبيره لها مجالس مليه في لبنان، فلا بد ان يكون للطائفه الشيعيه مجلس ملي وهي الطائفه الاكبر في لبنان، يجمع شملها بحيث لا تكون هذه الطائفه متفلته، يعني لم ينشئ الامام الصدر الطائفه الشيعيه في مقابل الطوائف، بل ليجعل من الطائفه الشيعيه رافد أساسي لمصلحة لبنان ووحدة لبنان.
في هذا اليوم الذي يكتمل مشروع إنشاء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، نتمكن أن نقول أن جميع الأدوار التي كانت على عاتق أبناء الطائفة الشيعية سوف يؤدونها بإتقان أكثر وبصورة أقوى وأفضل.